الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جروزا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين يا رب العالمين. سورۃ الکہف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، پانچ آیات پر ہماری بات مکمل ہوئی ہے کسی درجے میں، چھٹی ساتویں اور آٹھویں آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی بھی سعادت حاصل کی ہے. اب پچھلی جو بات تھی، ظاہر ہے ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، کہ وہ جو موضوع ہے اس دنیا کی بے ثباتی اور مادہ پرستی کی نفی، اللہ پر توکل، اس کو ہر اس زاویے سے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کسی بھی انسان کو اس بات کے سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہاں پر دیکھیے، تین آیات ہیں اور تین موضوعات ہیں، تینوں آیات میں تین الگ موضوعات، لیکن تینوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پچھلی جو دو آیات تھیں اس کے ضمن میں یہ بات سمجھی تھی کہ شرک بدترین جرم ہے اور شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے کسی صورت بھی، اور اس شرک سے بچنا یہ گویا ایک مسلمان کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. اب یہاں سے بات آگے آ رہی ہے، اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، اور ایک اہم بات جو اور بھی مقامات پر اس قرآن میں آئی ہے، البتہ اس موضوع سے متعلق یا اس سے ربط کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دکھ میں، اس غم میں، اس فکر میں کہ یہ لوگ کون، یہ لوگ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے وہ مشرکین مکہ، جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین طور پر ظاہر ہے اپنی پوری دعوت پیش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اور کیا محنت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور اس داعیانہ کردار کو اگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی. یعنی ایک انسان کس طرح اس لیول پر یہ محنت اور یہ مشقت کر سکتا ہے، اور یہی حجت ہے. موضوع تو یہ الگ ہے لیکن بات درمیان میں آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، آپ کا انسان ہونا، انسانوں میں سے ہونا اسی جگہ پر تو اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، جو صبر آزما آپ کی حیات مبارکہ کے اندر مراحل آئے ہیں، جو تکلیفیں آپ نے جھیلی ہیں اس دین کی خاطر، اس دین کی دعوت اور اس کی اقامت کے لیے جو کچھ آپ نے سہا، اگر اس نقطے کو درمیان میں سے ہٹا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر نہیں تھے، کوئی اور مخلوق تھے، تو پھر یہ ختم ہو جاتا ہے پورا موضوع. پھر تو یہ پورا موضوع کسی اہمیت کی لسٹ میں رہ ہی نہیں جاتا. بھائی وہ تو پھر کوئی، اس کا مطلب دیگر مخلوق تھے، وہ کر سکتے تھے، کسی انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہی تو وہ پوائنٹ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان یہ ساری محنت کر کے، یہ مشقت جھیل کے، یہ قربانیاں دے کر گئے ہیں. یہی تو حجت بنتی ہے دیگر انسانوں پہ، ورنہ حجت کس بات کی ہے. بہرحال اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. تو اللہ کے نبی جس لیول پر یہ مشقت فرما رہے ہیں، جتنی یہ محنت ہو رہی ہے، اور پھر وہ ایک میں عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ ہم یہاں پر قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو سنتے ہیں، کوئی اچھا قاری ہوتا ہے، کوئی اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی دل کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. انسان کا دل کیسے یعنی ایک دم بچ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو جب یہ عام یعنی قاری حضرات ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جب ان کے قرآن کو سن کر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو جب رسول اللہ قرآن پڑھتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا سما ہوتا ہوگا ہے، وہ کیا اس کی کیفیت ہوتی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، لیکن ذرا غور فرمائیے، اس کے باوجود ایمان نہیں لانے والے ایمان نہیں لا رہے، کیسی کیفیت ہے یہ، کیسا پردہ ہے یہ، کیسی غفلت ہے یہ، کیسی مہر ہے یہ، یعنی بے خودی کا وہ عالم، وہ جو واقعہ ملتا ہے سورہ نجم کی تلاوت والا، کہ جب آپ نے عین حرم میں وہ تلاوت فرمائی ہے اور دم بخود ہو کر سارے مسلمان کافر مشرک جو بھی تھے، سب کے سب بڑے بڑے سردار جن کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل رہی، اور آخر میں جب آپ نے سجدہ کیا تو بے اختیار ہو کر سارے کے سارے کافر بھی سجدے میں گر پڑے، کیا کیفیت تھی وہ؟ لیکن جب تھوڑا احساس ہوا، وہی اپنی انانیت اور عصبیت غالب آئی، تو پھر کہا نہیں 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 یہ تو معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی اس حد تک یعنی دماغ خراب ہوئے کہ سحر جادو کا الزام لگا دیا کہ بھئی یہ تو کوئی جادو ہے، جس کو سننے کے بعد کوئی جادو کوئی سحر ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر معاذ اللہ، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، یہ کیسی عجیب بات! رسول اللہ کا کردار ان کے سامنے، چلیں یہ تو ایک ظاہری پہلو میں نے آپ کے سامنے تلاوت آپ فرما رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کا کردار ایسا کردار کہ جس کی گواہی چھوٹے بڑے اپنے پیرائے سب دے رہے ہیں، اور آپ کے کردار کے اوپر تو بڑے سے بڑا دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آپ غور کریں، کبھی دنیا کا یہ اصول ہے، انسانوں کا یہ فطرت ہے کہ جب سامنے والے کی بات کا کوئی جواب نہ مل رہا ہو، کوئی دلیل نہ مل رہی ہو، آدمی زچ ہو رہا ہو، تو اس کے پاس ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے کہ سامنے والے کے کردار کو، اس کی شخصیت کو جو ہے وہ نشانہ بنائے۔ یہ عام اصول ہے، آپ سامنے والے سے کوئی اچھی بات کر رہے ہوں، بھرپور دلیل سے کر رہے ہوں، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو وہ پھر آخر میں وہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کو اٹھا کے کہ تم تو ایسے اور تم تو ویسے، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، بات تو کچھ اور ہو رہی تھی، میں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ انسان کی فطرت، لیکن ذرا غور کیجئے، رسول اللہ کے کیس میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کردار کا جو یہ روشن باب ہے، جو یہ چمکتا ہوا یہ تاریخ ہے آپ کی، کہ آپ کے وہ دشمن جو آپ کی جان لینے کے درپے ہیں، وہ آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے، آپ کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے، کیا کردار ہے، کیا اونچی یہ مثال ہے! لیکن بات جو میں کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اب اس سورت کے موضوع پہ آ جائیے، اس سورت کے موضوع پہ آ جائیے، کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے؟ جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس معمولی کے کہ جو اللہ نے کسی کو دیا ہے، اللہ جب چاہے اسے واپس لے لے۔ وہ بڑی پیاری ایک مثال ملتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا تھا اسی فلسفے کو، کہ بھئی میرا اختیار کیا ہے اور اللہ کا اختیار کیا ہے؟ تو حضرت علی نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، پھر کہا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بس یہ تقسیم ہے، اللہ نے تجھے اتنا اختیار دیا ہے، یہ دوسرا اختیار، اللہ چاہے تو تجھے یہ اختیار بھی دے دے، اور اللہ چاہے تو تجھ سے یہ والا اختیار بھی واپس لے لے، اور تو ایک ٹانگ اٹھانے کے قابل بھی نہ بچے۔ بہرحال جو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، کہ بھئی آپ اس غم میں اس دکھ میں اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اتنے پریشر میں نہ آئیں، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اس غم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم ہے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ جھلکتا ہے آپ کی محنت میں، آپ کی مشقت میں۔ وہ جو حدیث ہے جو بار بار سنائی جاتی ہے کہ اے لوگوں میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور پروانے یہ پتنگے جو ہوتے ہیں یہ اس آگ میں یہ گرنے لگے، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں۔ یہ درد ہے اس حدیث کے اندر، یہ تڑپ ہے، انسان ہے کہ اس آگ میں گرے چلے جا رہے ہیں اور رسول اللہ ہیں کہ جو اس کو پکڑ پکڑ کر روک رہے ہیں کہ نہ گرو، نہ جاؤ، یہ نہ کرو۔ یہ تڑپ، یہ محبت انسانیت کے ساتھ کہ اپنی نیند قربان کر دی، اپنا آرام قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا اس فکر میں کہ کسی طریقے سے دنیا کا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو جب اس لیول پر محنت ہو اور بظاہر دنیا میں عالم اسباب میں وہ نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان تھوڑا سا اپنے اندر ایک دکھ کی کیفیت کو محسوس کرے گا. جتنی بڑی وہ محنت کر رہا ہے اتنے زیادہ دکھ میں مبتلا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ذریعے ہر اس شخص کو یہ سمجھایا جا رہا ہے جو اللہ کی توفیق سے اس محنت میں لگا ہے کہ نتیجے کے مکلف تم نہیں ہو، تمہارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ تم ہدایت دے سکو کسی کو. قرآن اور مقامات پر بھی یہ بات رکھتا ہے، اے نبی آپ نہیں دے سکتے کسی کو ہدایت اگر آپ چاہیں، آپ نہیں لا سکتے کسی کو راہ راست پر، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی مثال ایک اور اگر ہم لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، وہ شخصیت کے جو تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑا ستون، اس ستون کو بیچ میں سے نکالیں تو سمجھ نہیں آتا پھر پیچھے بچے گا کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں کس طرح، 6 سال اللہ کے نبی کی تبلیغ سن چکے ہیں، دعوت سن چکے ہیں 6 سال، لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے پھر جھولی پھیلائی ہے اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اے اللہ، دو نام لیے تھے آپ نے، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. وہ تڑپ نکلی تھی دل سے اللہ کے نبی کی، وہ دعا نکلی تھی جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی گئی تھی اوپر، اور اللہ کی طرف سے پھر قبولیت کا معاملہ کس کے حق میں ہوا؟ عمر بن خطاب، جو کیا بن گئے پھر؟ عمر فاروق بن گئے، فاروق اعظم بن گئے. اور عمر بن حشام کون ہے بھائی؟ یہ دوسرا شخص کون ہے جس کو ہم تاریخ میں ابو جہل کہتے ہیں. جی جناب، دونوں بڑی اسٹرانگ شخصیتیں تھیں. یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، دونوں کے اوپر دعوت و تبلیغ کی محنت ہو چکی ہے، 6 سال سے ہو رہی ہے. تو اللہ نے بہرحال دعا قبول فرمائی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ تحفہ تھا جو ان کی بہن نے دیا دنیا اسلام کو. یہ بھی سمجھیے، عورت ایک کمزور مخلوق اللہ کی، اور ہم کہتے ہیں عورت کیا کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے عورت؟ تو بھائی اگر پہلی شہادت کی بات کریں تو کس کو ملی اسلام کی سب سے پہلی شہید؟ کون؟ ایک خاتون، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح اگر آ جائیے مزید، یہ جو بھی بات میں کر رہا تھا کہ بڑے بڑے نام ہیں جناب، ہم کارنامے گنتے ہیں حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کیا زبردست وہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں لوگوں نے اور ختم نہیں ہو رہے ہیں وہ واقعات، وہ کارنامے، وہ چیزیں جو کچھ حضرت عمر فاروق نے اسلام کو دیا. لیکن سوال یہ کہ حضرت عمر فاروق کس نے دیے اسلام کو؟ یہ تحفہ کس کا تھا؟ ان کی بہن کا، فاطمہ بنت خطاب، وہ نازک سی ایک خاتون، ایک عورت، اور انہوں نے دیا یہ تحفہ کہ جو یہ لو یہ لے جاؤ، کیا یاد کرو گے، ہے نا وہ ایک انداز. یہ عمر فاروق ان کا تحفہ. اور پھر دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے پھر کیا کچھ کیا. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. جو میں عرض کر رہا تھا اس موضوع پہ جو بات ہو رہی ہے، جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا اور کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا. تمہارے حصے کا کام ہے اپنی محنت کیے جاؤ، اپنی ایفرٹ کیے جاؤ. اگر رزق حلال کما رہے ہو، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو فکر نہ کرو، یہ اللہ کی مرضی ہے. تمہارا حصے کا کام یہ تھا کہ تم اپنی محنت کریے جاؤ، بس بات ختم ہو گئی. کوئی شخص بھوک سے مرتا ہے تو ٹھیک ہے مر جائے، اس میں کون سی قیامت ہے؟ مرنا تو ہے نا بھائی، مطلب کسی نے ہمیشہ جیتے رہنا ہے کیا؟ کوئی ابھی حرام کما کر پیٹ بھر لے تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو سب نے ہے، اپنے وقت پہ مرنا ہے. کوئی حق پر رہتے ہوئے مر جائے، کوئی حق کی خاطر مر جائے. ایک شخص اس لیے مر گیا کہ مر جاؤں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا، تو کیا زبردست موت ہے بھائی، سعادت کی موت ہے یہ، تو برکت والی موت ہے یہ، مرتبے والی موت ہے. وہ اور بات ہے کہ ایسے مرتا نہیں ہے کوئی، اس بحث میں ابھی نہیں جا رہے، میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کوئی قیامت نہیں آئے گی، مرنا تو ہے، حق کی خاطر مرو، اپنے حصے کا کام کرو، اپنے حصے کی محنت کرو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. وہ اللہ ہے جس نے فیصلے کرنے ہیں، وہ اللہ ہے جس نے تقدیر لکھی ہے، وہ اللہ ہے جو اچھے برے کے ہر شے کا مالک ہے. وہ لہذا اے نبی آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا اذن ہے، یہ پوری دنیا کی قیامت تک کی ساری تقدیر اللہ نے لکھ ڈالی ہے، اللہ کو پتا ہے کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے، آپ اپنے حصے کا کام کیے جائیں۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ظاہر ہے اور اس کا اس سورہ مبارکہ سے بڑا خاص تعلق ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، یہ جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے اس زمین پر اس دنیا میں وہ اس کی آرائش کے لیے بنایا ہے، اس کی زینت کے لیے بنایا ہے، اس کو مزین کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ انسانی زندگی یہاں پر جب سجائی اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ترتیب بھی بنائی ہے، اس کی ضرورتیں بھی اس میں رکھی ہیں۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں، ہم آزمائیں کہ کون ہیں اچھے عمل کرنے والے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش، اور یہ بڑا مستقل موضوع ہے قرآن کا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازمن آزمائیں گے تمہیں، لازمن بھوک سے اور خوف سے اور تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے لازمن تمہاری آزمائش ہوگی۔ سورہ انبیاء میں یہ بات آتی ہے جہاں پر وہ بڑا فلسفہ آیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے نہیں آیا، نیک سے نیک، بد سے بد، امیر سے امیر، غریب سے غریب، چلاک سے چلاک، بیوقوف سے بیوقوف، کوئی بھی ہو مرنا تو ہے، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، مرنا تو ہے۔ وہیں پر یہ بات رکھ دی گئی وہ نبلوکم بشری والخیری فتنہ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اچھائی اور برائی سے کے ذریعے سے، تمہاری آزمائش ہوگی اچھے اور برے سے۔ یا اگر سورہ ملک کی بات کریں جس کو روزانہ رات کو پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں یہ بڑا فلسفہ اسی طرح سے آیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زندگی اور موت تخلیق کی ہی اس لیے ہے کہ وہ دیکھے، وہ آزمائے کہ کون ہے تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھا۔ یہ زندگی یہ آزمائش ہے، یہ ٹرانزینٹ پیریڈ ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ آج کل ہمارے بچے جاتے ہیں اور پاکستان اور بالخصوص کراچی کے جو بچے ہیں، ہم نے بھی انہی اسکولوں سے پڑھ کے امتحان دیے ہیں، سوائے چند ان خوش نصیبوں کے جو بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو کچھ سہولت مل جاتی ہے، ذرا اندازہ کیجئے جب امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ انٹر کے امتحان ہم نے سب نے دیے نا مئی اور جون کی گرمیوں کے اندر بالعموم، اور کسی سینٹر پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں یا کسی اس میں جا کے، سخت گرمی کا عالم ہے، پنکھا چل نہیں رہا ہے، پسینے بہ رہے ہیں، ایک عجیب سا آدمی انویجیلیٹر بنا ہوا ہے، عجیب وہ ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہے، عجیب پاگل پن ایک امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ جب میں وہ امتحان دے رہا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو وہ بات نکل گئی تو چلے، عجیب معاملہ یہ ہوا، پسینے کا یہ عالم تھا، میں نے بے دہانی میں، مجھے یاد ہے آستین اوپر چڑھائی ہوئی تھی اپنے یونیفارم کی، تو میں نے وہ کونی کاپی پہ اس طرح سے اس پیج پر رکھے اور میں اس یہ ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا اور اس ہاتھ سے لکھ رہا تھا، وہ صفحہ میں جب پورا کیا اور جیسے یہ ہاتھ ہٹایا تو انکشاف ہوا کہ اتنا پسینہ بہا کہ اگلے 3-4 صفحے کی ساری سیاہی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہوں، اور اپنا سر پیٹا میں نے، یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے وہ سارے جو 3-4 صفحے تھے ان کو دوبارہ میں نے لکھا، مجھے آج تک یاد ہے، وہ آج تک یاد ہے۔ اچھا، اب اس بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت یہ کمرہ امتحان میں میں ہوں یا کوئی بھی ہے، یہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یاد آ رہا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا، اے سی چل رہا ہے نہیں چل رہا، ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہے کہ نہیں ٹوٹی ہوئی، باہر کوئی شور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، صفائی ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی؟ یہ مطلب کوئی ایک آدمی جائے 3 گھنٹے کے امتحان کے اندر اور ایک اسٹوڈنٹ وہاں جا کر بیٹھے اور بولے یار پنکھا نہیں چل رہا، میں تو نہیں دے رہا امتحان، یہ ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہے بھائی، مجھے تو نہیں دینا امتحان، کوئی کہتا ہے بھائی یہ بھائی موسم خراب ہے، گرمی ہے، میں نہیں دے رہا امتحان؟ ارے بھائی، اس وقت تو ہوش ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، حالت خراب ہوتی ہے، کسی طریقے سے ہی پیپر پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، آدمی اپنی بیماریاں تک بھولا ہوا ہوتا ہے، بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے ہمارا، نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، سب بھولا بیٹھا ہوتا ہے، 3 گھنٹے تک مشین کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ امتحان دینا ہے، امتحان دینا ہے، بھائی اس کو پاس کرنا ہے، تو کمرہ امتحان تو یہ ہوتا ہے، تو وہ 3 گھنٹے کا کمرہ امتحان تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہماری زندگی پورا کیا ہے، یہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب، یہ کمرہ امتحان ہے، امتحان لے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ نکلے گا موت کے وقت، اور پھر اس کے بعد اس نتیجے کی بنیاد پر آگے کا سارا سب کچھ آگے اسی بنیاد پر ہے. اور یہ دنیا کا امتحان تو اس کی سپلیمنٹری ہوتی ہے بھائی، ابھی فیل ہو گئے اگلے سال پاس کر لو گے، لیکن یہ امتحان دوبارہ نہیں ہونا، اس کی کوئی سپلیمنٹری نہیں. تو بیوقوف ہے وہ، نادان ہے وہ، جن کو شیطان بہکا کر اس چکر میں لگا دیتا ہے کہ یہ پنکھا اور یہ اے سی اور یہ کارپیٹ اور یہ دیوار اور یہ ارے بھائی کس کے پاس ٹائم ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کا؟ اتنے کڑے امتحان میں ڈالے گئے ہیں، پاس ہوئے تو جنت اور فیل ہوئے تو جہنم. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، لگ جاؤ اس میں. تمہارا جو اسکرپٹ ہے، تمہارا جو اللہ نے تمہیں کردار دیا اس کو نبھاؤ، یہ امتحان ہے. تم اگر امیر ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں امیری سے آزمایا ہے. یہ جو بات آئی کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اس کا پہلو یہ بھی بڑا اہم ہے، اللہ نے دے کر بھی آزمایا، لے کر بھی آزمایا ہے. اللہ نے تمہیں کچھ دے دیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی مزیدار بات ہو گئی، ارے بھائی اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. اور اللہ نے لیا ہے تو وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آزمائش ہے. دونوں آزمائشیں ہیں، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی لیتا ہے، کبھی نواز دیتا ہے بہت زیادہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اور یقین جانے کہ جب دے کر آزماتا ہے اللہ تو یہ زیادہ مشکل آزمائش ہوتی ہے. ایک صبر تو وہ ہے جو غریب کرتا ہے، اس کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے نا، اس کو صبر کرنا ہی کرنا ہے. ایک صبر وہ ہے جو امیر کرتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ امیر کا صبر زیادہ مشکل ہے. آپ کے پاس، آپ صبح، ایسی مثال دے رہا ہوں، ناشتہ کرنے نکلے، اپنے کسی دوست کو ناشتہ کرانے نکلے، آپ نے کہا چلو بھی تمہیں ناشتہ کراتا ہوں. آپ نکلے، آپ کو احساس یہ کہ آپ کی جیب میں جو ہیں وہ 200 روپے پڑے ہوئے ہیں صرف. کہاں لے کے جائیں گے بھائی، کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے کسی چائے کے ہوٹل پہ لے جائیں گے، بولیں گے بھائی ایک پراٹھا دو چائے دے دے، یہی ہے نا بھائی. اچھا آپ کی جیب میں 2000 روپے پڑے ہوئے ہیں، جائیں گے آپ چائے کے ہوٹل پہ؟ نہیں بھائی، انسان مجبور ہے اپنی فطرت، وہ کہے گا چلو بھائی کیا کرو، کسی آج حلوہ پوری ہو جائے ذرا کسی اچھی جگہ پہ، چلو بھائی. اچھا آپ کی جیب میں 20,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، اگر اب آپ وہاں نہیں بلکہ اس سے کسی اوپر کی جگہ. تو انسان کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو ایک ایسا الگورتھم اس کے دماغ میں چلتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو خرچ کرنے سے روکنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے جو 5 سوالات اللہ کے نبی نے بتائے ہیں جو قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا. عجیب بات ہے یہ. چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، سمجھ میں آتا ہے بھائی کہاں سے کمایا، حلال سے، حرام سے، صحیح سے، غلط سے. سوال اگلا یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہے، یہ بھی مکلف ہے ہم. خرچ کرنے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا پیسہ اپنی مرضی سے جہاں چاہوں خرچ کر دوں. نہیں بھائی، جہاں جہاں خرچ کیا اللہ کیا حساب دینا ہوگا. یہ جگہ تم نے یہ جو خرچہ کیا تھا کس بنیاد پہ کیا، کیا سوچ کے کیا تھا، جسٹیفیکیشن دو اس کی ذرا. تو مجھے بتائیے، جس آدمی کے پاس مال ہوگا، پیسہ ہوگا، وہی حساب دے گا نا خرچے کا. جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا حساب دے گا. یا وہ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ میری امت کے فقراء 500 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے امیروں سے. 500 سال تک یہ امیر کیا کر رہے ہوں گے بھائی، پیسے والے، مال والے، یہ کیا کر رہے ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے نا. تو آزمائش کس کی سخت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کی یا جس کے پاس ہے اس کی؟ آج اگر ایک بے اولاد شخص ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑی آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسانی فطرت ہے، انسان اپنی فطرت، اپنے جذبات، اور یہی اس کی آزمائش ہے نا. یہی پر تو صبر ہے تو اس کا اجر ہے نا. اگر یہ نہ ہو تو اجر کس بات کا، اجر اسی بنیاد پر ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ایک بے اولاد شخص اپنے آپ کو بہرحال سمجھ رہا ہے کہ یار میرے ساتھ ایک بڑی آزمائش کا معاملہ ہوا، یقیناً آزمائش ہے، یقیناً آزمائش ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا نا اولاد والوں کے حساب کتاب ہوتے ہوئے، کیا خیال ہے، اللہ ایسی چھوڑ دے گا؟ اللہ ایسی چھوڑ دے گا؟ یہ اللہ کے بندے ہیں جو ہماری اولاد بن کے ہمیں دیے گئے ہیں، یہ ہمارے بیٹے بیٹیاں اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے دیا ہے، امانت دی ہے. اللہ پوچھے گا کیا کیا تم نے اس کا، تمہیں دیا تھا میں نے، کیا کیا اس کا؟ مجھے وہ بات نہیں بھولتی ان صاحب کی، کیا عجیب بات انہوں نے کی تھی. بعض لوگوں کی باتیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. پرانی بات ہے، ایک دفعہ کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جو جواب انہوں نے دیا تھا، میں وہ لہجہ تو بس کسی درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایگزیکٹ اس کی وہ نہیں کر سکتا ترجمانی. کہنے لگے پانچ ہیں، دو تو الحمدللہ جنت میں ہیں بھائی الحمدللہ، تین کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. اب میں سن کے پریشان ہوں ان کی، مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں ان کو مبارکباد دوں کہ تعزیت کروں، مطلب میں ان کو کہوں کہ ماشاءاللہ، یا میں کہوں کہ جو ہوا جی اللہ کی مرضی، یا میں ان سے یہ کہوں کہ بڑی خوشی ہوئی، یا میں ان سے کہوں بڑا افسوس. مجھے سمجھ ہی نہ آئے. میں نے کہا جی بہتر، پانچ ہیں دو الحمدللہ جنت میں ہیں، الحمدللہ جنت میں محفوظ ہیں، تین کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. ابھی بات ہی الٹی ہو گئی. اب یہاں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جیسا تو آدمی جی وہ بس جی کیا کہیں، پانچ تھے اللہ نے دو لے لیے. پھر اگلا بندہ کہتا جی اللہ آپ کو صبر دے، بڑی آزمائش ہے جی ماشاءاللہ یہ ہے اور وہ، بڑی ایک تسلی ہوتی ہے. پھر تین ہیں چلے الحمدللہ ماشاءاللہ جی تین بچے ہیں. وہ تو انہوں نے بات ہی اس طریقے سے کی کہ بندہ آگے سے جواب کیا دے گا. بات سمجھنے کی ہے، جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کو زندگی کا مزہ پتا چلے گا نا. یہ جتنے ہیں ابھی ہمارے پاس، اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں، یہ لائبلٹی ہے، یہ لائبلٹی ہے. یہ بیٹے دیے تھے، کیا کیا، کیا تربیت کی، کیا سکھایا، کیا پڑھایا. اللہ سے دور ہوئے تمہاری وجہ سے، دین سے دور ہوئے تم ذمہ دار ہو، ان کے گناہوں کا کھاتا تمہارے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. یہ بیٹیاں دی، کیا کیا ان کا، کیا تربیت دی ان کو. یہ تو ہمیں یاد ہے کہ بچیوں کی اچھی تربیت کرنے پر جنت کی بشارت ہے. اس کا کرے نا اس کا محکوس بھائی، وہ بھی تو سمجھے. نہیں کری اچھی تو کیا ہوگا، بگاڑ دیا ان کو، شیطان کا پجاری بنا دیا ان کو، پھر کیا ہوگا. بات کو سمجھے. تو جو نعمت آئی ہے وہ بڑی آزمائش ہے بنسبت اس کے کہ جو نعمت لے لی گئی ہے. آزمائش ہر صورت میں ہے، بچا ہوا کوئی نہیں ہے بھائی. ایک بیمار آدمی کی آزمائش اپنی جگہ، بیماری کی تکلیف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ بیماری کی تکلیف میں بہرحال صبر کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. صحت مند آدمی کی آزمائش کئی گنا زیادہ سخت ہے. ایک بیمار آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، چلو ٹھیک ہے بیمار ہے، صحت مند آدمی پڑھے گھر میں نماز، کیا ہوگا، الٹا گناہگار ہو جائے گا. بھائی ایسے تھوڑی ہے، صحت ہے تمہارے پاس، تم کیسے پڑھ رہے ہو گھر میں، نکلو باہر. یہ آزمائش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے، خیر مانگنی ہے، اللہ سے آسانی مانگنی ہے. یہ نہیں بات ہو رہی کہ اللہ سے کوئی خدا نہ خاصہ بیماری یا دکھ مانگا جائے، اللہ سے کوئی آزمائش ایسی مانگی جائے کہ جو ہمیں مصیبت، نہ نہ نہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، خیر مانگو اللہ سے، فضل مانگو اللہ کا، اچھائی مانگو اللہ سے. بڑی پیاری دعا ایک جگہ پر سیکھنے کو ملی ماشاءاللہ. دعا کیا تھی، اے اللہ مجھے ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رکھ. اے اللہ مجھے ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں، لینے والوں میں کبھی بھی شمار نہ فرمانا یا اللہ. کبھی ایسا وقت نہ لانا کہ مجھے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، کسی سے مانگنا پڑ جائے، دینے والوں میں رکھ. بس الحمدللہ اللہ اتنا دے کہ ضرورت پوری ہو جائے، اور ضرورتیں وہی سامنے آئیں جتنے میرے پاس ہے. اسی کو برکت کہتے ہیں. برکت اسی شے کا، اللہ سے برکت مانگی اللہ کے نبی نے جب بھی مانگی، کثرت نہیں مانگی. کروڑوں اربوں ہوں لیکن بیماری ایسی ہو کہ اس کا کوئی علاج نہ ہو تو ان کروڑوں اربوں کو کیا کرے گا آدمی، پیسہ کھائے گا اپنے منہ میں ڈال کے کیا کرے گا. بات کو سمجھیں. تو اللہ اتنے ہی دے جتنی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد، اور اتنا بچ جائے کہ کسی اور کو دے دیا جائے. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، آئیڈیل ہے، بہترین ہے، الحمدللہ. تو آزمائش ہے بھائی، آزمائش ہے یہ زندگی. اس کی اچھائی برائی کچھ نہیں ہوتی. کوئی عورت ہے مرد ہے تو آزمائش کے لیے ہے. عورت کی اپنی آزمائش ہے، مرد کی اپنی آزمائش. عورت کو کمزور بنا دیا آزمائش کے لیے، مرد کو طاقت دی آزمائش کے لیے. کوئی چھوٹا بڑا ہے، کوئی امیر غریب ہے، کوئی معذور ہے، صحت مند ہے، کوئی گورا کالا ہے، کوئی جو کچھ بھی ہے بھائی، آزمائش ہے. سچویشن ہے جس میں اللہ نے ڈالا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سچویشن میں نے تمہیں دی ہے، اب میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو اس میں. ثابت کرو کہ اس سچویشن کے اندر تم جنت میں جانے کے قابل ہو، بس یہ ثابت کرنا ہے. آپ کردار ہے وہ ادا کرنا ہے، اور یہ ختم ہو جائے گی زندگی. کتنے دن رہے گی، نہ امیر بچیں گے، نہ غریب بچیں گے، نہ چالاک بچیں گے، نہ بیوقوف بچیں گے، سب چلے جائیں گے اس دنیا سے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات جو یہاں پر آ رہی ہے وہ کیا ہے، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا، جو بھی زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر دیں گے، بنجر میدان بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے اس کو. تیسری جو بات ہے اوپر والی دونوں باتوں سے اس کا لنک ہے اور اہم ترین لنک اس پورے موضوع سے ہے، وہ کیا ہے؟ بناؤ گھر جتنے بنانے ہیں تم نے، بناؤ عمارتیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں منزل بناؤ، بناؤ پلازے اپنے، بناؤ اپنی جائیدادیں، اینڈ کیا ہے بھائی؟ سب برابر ہو جائے گا، سب برابر ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے محل جن پر فخر کرتا ہے انسان، دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ برابر کر کے مٹی کر دے گا، سب برابر ختم، کچھ نہیں بچے گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچ جائے گا؟ نہیں. ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت محل بنایا، عظیم الشان محل بنایا، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، بادشاہ سینہ پھلا کے جناب میں نے کیا کارنامہ کیا. کسی اللہ کے بندے کو بلا لیا اس نے اپنا فخر جتانے کے لیے، لوگوں پر روب ڈمانے کے لیے کہ بھئی پتا چلا تھا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، جب یہ بھی آ کر تعریف کرے گا تو میری اور بابا روب بھیلے گا میرا. بلا لیا اس کو، کہا کہ آؤ بھائی حضرت، ذرا یہ میرا محل ہے، اس میں کوئی خامی نکال کے دکھاؤ، کوئی کمی نکال کے دکھاؤ. اللہ کے اس بندے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت بہت اچھا محل ہے، لیکن دو کمیاں ہیں اس میں، دو خامیاں ہیں اس میں. اب تو بادشاہ کی حیرت آنکھیں پڑ گئی ہیں، میں نے دنیا کے بہترین کاریگروں کو بلا کر یہ محل بنایا، دنیا کے بڑے سے بڑا بھی ٹیکنیکل آدمی اس میں کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکا، یہ گدڑی والا شخص جو ہے فقیر آدمی، یہ کیا اس کے اندر خامی نکالا؟ کون سی خامی ہے بھائی؟ کہلے کہ بادشاہ سلامت پہلی خامی تو یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسری خامی یہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ دو خامیاں دور کر دیں تو بہترین محل ہے یہ، بہترین محل. بادشاہ کو سمجھ آ گئی بات، زیادہ بڑی مثالوں کی بات نہیں ہے. جائیے نا لاہور کے شاہی قلعے، سبھی گئے ہوں گے نا بھائی، ہیں کوئی ایک آدھی ہوگا بیچارہ جو رہ گیا ہوگا، سب نے دیکھا ہے. کبھی اس کے جو مین گیٹ سے، جب مسجد کے سامنے والا مین گیٹ ہے اس سے آپ داخل ہو تو سامنے تو اوپر جانے کا راستہ دیا ہوا ہے سیدھا سیدھا، اگر لیفٹ پہ ذرا سا دیکھیں تو ایک راستہ بنایا ہوا ہے، بڑی بڑی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یار یہ کس طرح کی سیڑھیاں ہیں بھائی، اس پہ آدمی کا لیٹ لیٹ کے جاتے تھے، کیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے اس کے وہ اسٹیپس. تو بتایا گیا بھائی یہ ہاتھی کے لیے بنائی گئی تھی، ہاتھی کے لیے. بادشاہ سلامت ہاتھی پر سوار ہو کر آتے تھے تو ان کو یہاں اترنا پڑتا تھا، اتر کے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی، ان کو بڑی زحمت لگتی تھی. انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے حکم دیا ہاتھی کے لیے باقاعدہ وہ سائٹ کی جو بڑی والی بنی ہوئی نا وہ سیڑھیاں بنائی گئی. تو ہاتھی کے ساتھ بادشاہ سلامت ہاتھی سمیت ان سیڑھیوں پر چڑھ کے اوپر جاتے تھے اپنے حجرے، اپنے دربار کے کنارے تک. ذرا تصور کیجئے کہ بادشاہ سلامت جب ہاتھی پر سوار ہو کر اتنی شان کے ساتھ وہ ہاتھی سیڑھیاں چڑھتا ہوا جاتا ہوگا، پیچھے فوج ہوگی ملازموں کی، درباروں کی، واہ واہ اور جے جے کے نعرے ہوتے ہوں گے. ان کے تصور میں بھی ہوگا کہ یہ جو جگہ میں نے بنائی ہے کبھی اس پر ٹکٹ لگے گا اور لوگ آ کر دیکھیں گے اس کو تماشے کی طرح، تصور میں بھی ہوگا کہ ان کی یہ شان اور شوکت کسی تاریخ کا ایک حصہ بنے گی اور لوگ آ کر دیکھیں گے اور تصویریں کھینچیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بھائی یہ بھی کوئی اینٹیک چیز، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ کب تک رہے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا. اللہ جو فرما رہا ہے زمین کو برابر کر دے گا اللہ، چٹیل میدان بنا دے گا اللہ، بنجر کر دے گا اس کو. تمہاری ساری یادگاریں، بڑے بڑے محل، تمہاری جائیدادیں، تمہاری یہ خوبصورتیاں، تمہاری نہ جانے جس کے لیے انسان پاگل، اس مٹی کے لیے انسان پاگل ہوا ہوا ہے، مٹی کے لیے. اس مٹی اور مٹی سے نکلنے والی جو بھی شے ہے اس نے انسان کو باولا کیا ہوا ہے، دیوانہ کیا، اس کے لیے پاگل ہے. اسی مٹی سے اس کا اناج نکلتا ہے نا، اس کے لیے پاگل ہے. اسی مٹی سے اس کا لوہا نکلتا ہے نا، اس کے لیے پاگل ہے. اسی مٹی سے اس کے معدنیات نکلتے ہیں، اس کے لیے پاگل ہے. اسی مٹی کو جوڑ کر اپنے گھر بناتا ہے عالیشان، پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا پیسہ وہ ہے جو تم مٹی پر لگاتے ہو، سب سے برا پیسہ وہ ہے مٹی پہ لگاتے ہو. اور اسی مٹی سے یہ جسم بنا جس کے لیے انسان پاگل ہے، اسی کو سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے، لگا ہوا ہے اس کو نکھارنے میں پاگلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح. اور اس جسم کا اینڈ کیا ہے؟ مٹی، مٹی بن گیا. خوبصورت سے خوبصورت آدمی، مسٹر ورلڈ اور فلاں اور یہ اور وہ، آج ان کی قبروں کو کھود کے دیکھ لو بھائی، ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے آج دیکھ لو. وہ قبر تو بعد میں جاتا ہے آدمی، قبر تو بہت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے اللہ بڑھاپا دکھا دیتا ہے انسان کو، بڑھاپا دکھا دیتا ہے انسان. وہ خوبصورت ترین لوگ جب بڑھاپے کی کیفیت میں آتے ہیں تو دیکھیے ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. وہ چوڑے سینے جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، جب وہ جھکتے ہیں تو جن سے سیدھا ہونا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو صحت مند رکھے، عافیت اور ایمان کے ساتھ رکھے. مقصد یہ ہے کہ انسان دیکھ کے اس بات سے سبق سیکھے. ہر چیز فنا ہو جائے گی جو اس دنیا سے متعلق ہے. اللہ ہر چیز کو ختم کرتا ہے, دکھاتا ہے انسان کو, جس کے لیے تم دیوانے ہو کر پاگل ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو, جس کے لیے اپنی زندگی تم نے مصیبت میں ڈالی, اپنی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں, یہ حقیقت ہے اس کی. اور ظاہر ہے اس کی جو تاویل خاص ہے, اصل بات کیا ہے, وہ میدان سجے گا, میدان محشر. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہر شخص مرے گا اور اپنے اعمال کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اب جو اس دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا, بس وہ ہے جو کامیاب ہے. ساری تمہاری کامیابیاں کسی کام کسی گنتی میں نہیں ہے جو تم دنیا کے اندر لیے پھر رہے ہو, تمغے سجائے پھر رہے ہو, کسی کام کی نہیں. تمہاری یہ جیت ہار سب بیکار, اصل جیت ہار کا دن وہ ہے. ذالک یوم التغابن, اس دن پتا چلے گا اصل جیت کس کی, اصل ہار کس کی. اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, ہلکے پھلکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اگلی دفعہ اب جو اگلی آیت ہے وہاں سے پھر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ جو شروع ہو رہا ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ یہ پچھلی جو آیات ساری رکھی ہیں 6-7 آیات, ان میں گویا حاصل تھا اس پوری بات کا, پوری صورت کا. اب تیزی کے ساتھ ان قصوں کو مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ چار بڑے قصے, چار یا پانچ جو بھی معاملات آئے اس پوری سورہ مبارکہ میں, کہ اس کا حاصل اس موضوع کے مطابق کیا ہمیں مل رہا ہے, کیا ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.